ومن سيئات أعمالنا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آقيته يحول ثم يرجع إلى آقيته، أو كما قال عليه. میرے دوستو، عزیز اور بزرگو، اس وقت کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ بات کو دھیان سے سننا اور اس کو اپنی دعوت میں لانا. اگر بات دھیان سے نہ سنی گئی تو بات دعوت میں ادھوری آ گئی. بات کو دھیان سے سننا اور پھر اس کو اپنی دعوت میں لانا، اس لیے کہ وہ دین جو دعوت میں آئے گا وہ یقین میں آئے گا. جب دین دعوت میں نہیں آئے گا تو یقین میں نہیں آئے گا، اور جب یقین میں نہیں آئے گا تو عمل میں آ ہی نہیں سکتا. دین کے عمل میں آنے کا راستہ وہ یقین ہے، اور یقین کے بننے کا راستہ دعوت ہے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ عرض ہے کہ بات کو خوب دھیان کے ساتھ سنا جاوے، پوری بات سنی جاوے، اور پوری بات دعوت میں لائی جاوے. اس لیے کہ دین زندگیوں میں یقین کے راستے سے آوے گا، معلومات کے راستے سے نہیں آوے گا. معلومات کے راستے سے دین نہیں آوے گا، دین تو یقین کے راستے سے آوے گا، اور یقین دعوت سے ملے گا. دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا. ابھی تک دین کہنے سننے میں آ رہا ہے، دین کہنے سننے میں آ رہا ہے، لکھنے پڑھنے میں آ رہا ہے. جب دین دعوت میں آئے گا تب یقین میں آئے گا، اور دین دعوت میں جب آئے گا، جب کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت دعوت کے ذریعے سے حاصل کی جائے گی. اس لیے بات کو دھیان سے سننا ہے، اور بات کو اسی بات کو دھیان سے سن کر پھر اس کو اپنی محنت میں لانا ہے. بات کو دھیان سے سن کر پھر اس کو اپنی محنت میں لانا ہے. اس لیے کہ جو چیز محنت میں آئے گی وہ یقین میں آئے گی. اس لیے میرے دوستو، عزیز اور بزرگو، پوری بات کو دھیان کے ساتھ سنا جائے. بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے
کہ ایمان کے بغیر نہ اعمال پر استقامت ہے نہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر ہے اور نہ ایمان کے بغیر اعمال پر اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں اور ایمان کے بغیر دین مکمل بھی زندگیوں میں نہیں آتا. پورا دین زندگیوں میں لانے کے لیے اللہ تعالی کے تمام وعدوں کے پورا ہونے کے لیے دین پر استقامت کے لیے اللہ تعالی کے احکامات کے ذریعے اس کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے یقین سب سے پہلی شرط ہے. بغیر یقین کے وعدے پورے نہیں ہوتے. جب دین سے وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو پھر دین باوجود دین کا علم ہونے کے دین نگاہوں میں گرہنی چیز, ذہنی طور پر ہلکی چیز اور ماحول کے اندر ایک حقیر چیز بن جاتا ہے. دین سے کامیابیاں یقین کے بقدر ملیں گی. اس لیے کہ اللہ کے وعدے اس کے حکموں کے ساتھ ہیں اور اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے. اگر اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں تو پھر اعمال کے ذریعے بھی اللہ کے خزانوں سے استفادہ نہیں ہو سکتا. میرے محترم دوستو اور بزرگو, اللہ رب العزت کی ذات عالی سے براہ راست استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کے خزانوں سے کائنات کے ساتھ فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا. کائنات کے یقین کے ساتھ اللہ کے خزانوں سے فائدے اٹھانے کا کوئی راستہ نہیں. کائنات کے یقین نکلنا شرط ہے اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے. اس لیے سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دعوت دی گئی ہے اور جو کلمہ دے کر بھیجا گیا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. ایک اس کلمے کے الفاظ ہیں, ایک اس کلمے کا اخلاص ہے. کلمے کے الفاظ اور کلمے کا اخلاص. کلمے کے الفاظ پر اکتفا نہیں بلکہ اس کلمے کی دعوت کلمے کا اخلاص حاصل کرنے کے لیے ہے. کلمے کی دعوت کلمے کا اخلاص حاصل کرنے کے لیے ہے. اور حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ حرام سے کلمے کے اخلاص کے بغیر نہیں بچا جا سکتا. کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے روک دے. یہ کلمے کا اخلاص ہے. کلمے کا اخلاص یہ کلمے کی دعوت سے آئے گا. کلمے کی دعوت کے بارے میں ایک مسلمانوں کے اندر عام غلط فہمی یہ ہے کہ کلمے کی دعوت تو غیروں کے لیے ہے, ہم تو ہیں کلمے والے. یہ عام غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ خود ایمان والوں کے درمیان سے ایمان کی دعوت ختم ہو گئی. میرے محترم دوستو اور بزرگو, ایمان کی دعوت خود ایمان والوں کے لیے تھی. اللہ کی طرف سے ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو ہے. غیروں کو دعوت اسلام کی ہے, اپنوں کو دعوت ایمان کی ہے. خود ایمان والوں نے ایمان کی دعوت چھوڑ دی. اس لیے ایمان کی حقیقت کے حاصل کرنے اور کلمے کی حقیقت کے حاصل کرنے کا سامان خود ایمان والوں میں سے ختم ہو گیا. پہلے تو اس بات کی محنت کی ضرورت ہے کہ جن ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، آمنوا کما آمن الناس، کیسے ایمان لائیں؟ کہ سب کو حکم ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے. بڑی غلط فہمی یہ ہوئی کہ ایمان والوں نے ایمان والوں نے اس دعوت کو غیروں کے لیے سمجھا، ان کو بنایا تھا ایمان کا داعی، یہ بندے تھے ایمان کے مدعی، ایمان کی دعوت ایمان والوں میں سے ختم ہو گئی اور ایمان کا دعویٰ آ گیا، ایمان کا دعویٰ آ گیا اور ایمان کی دعوت ختم ہو گئی. جب ایمان کا دعویٰ آیا تو ہر مسلمان اپنے ایمان سے پوری طرح مطمئن ہو گیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا ایمان اس کے اندر بنتا جائے گا یہ اسی قدر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند اور نفاق کا اتنا خوف بڑھتا جائے گا، لیکن جتنا جتنا اس کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا اتنا یہ ایمان سے بے فکر اور علامات نفاق اس کے نزدیک خوبیاں بنتی چلی جائیں گی. جھوٹ بولنا خوبی ہوگی، خیانت کرنا خوبی ہوگی، وعدہ خلافی کرنا خوبی ہوگی. وعدہ خلافی کرنے والے کو عقل مند کہا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کو چست و چالاک کہا جائے گا. یعنی جو علامات نفاق تھی صحابہ کے زمانے میں وہ علامات ایمان والوں کے درمیان خوبیاں بن جائیں گی. ابوبکر اور حنظلہ رضی اللہ عنہما نے کوئی نفاق کا کام نہیں کیا تھا، نہ جھوٹ بولا تھا، نہ وعدہ خلافی کی تھی، نہ جھوٹ بولا تھا، نہ وعدہ خلافی کی تھی، نہ خیانت کی تھی. وہ علامات نفاق جن کو واقعی علامات نفاق کہا جاتا ہے اس نے جو کوئی کام نہیں کیا تھا، صرف وہ کیفیت جو کیفیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی تھی وہ کیفیت اپنے ماحول میں جب نہیں پائی گئی تو اس سے خطرہ ہوا کہ نافق حنظلہ و نافق ابو بکر. میرے دوست بزرگو، حکم تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں، لیکن ایمان کی دعوت کے نکل جانے سے ایمان کلمے کے بول کا نام ایمان ہو گیا، کلمے کے بول کا نام ایمان ہو گیا. یہ حرام کام کرے اس کو اتنا بھی احساس نہیں کہ یہ حرام ہے، یہ بات نہیں کہ اس کا حرام کا علم نہیں، اسے حرام کا علم ہے، لیکن ایمان کی سب سے ادنا علامت ہے اپنے دل سے کسی برائی کو برائی سمجھنا، یہ ادنا ایمان کی علامت ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ نہیں ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے. یہ ادنا ایمان ہے کہ ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، یہ ایمان کا ادنا سے ادنا درجہ ہے. اگر یہ حرام کو حرام نہیں سمجھتا، یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اب اس کے دل میں ایمان کا ذرہ باقی نہیں رہا. اس لیے سب سے پہلے سے یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا ایمان کی دعوت خود ایمان والوں کو دی، ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان کی مجلسیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ایمان والوں کے ساتھ لگاتے تھے، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آئیں. میرے محترم دوستو بزرگو، اس ایمان پر وہ احکامات آئے جو احکامات صحابہ کی زندگی میں بغیر کسی حکومت کے، بغیر کسی اصرار کے، بغیر کسی قوت کے، بغیر کسی بیرونی طاقت کے، صرف اعلان ہو جانا کافی ہوتا تھا. شراب حرام ہو گئی، اس کا اعلان ہوا ہے، اس کے لیے کوئی سزا، اس کے لیے کوئی قانون، اس کے لیے کوئی نہیں پاس ہوا ابھی. ابھی صرف حکم آیا ہے کہ شراب حرام، شراب حرام کا شراب کی حرمت کا حکم آتے ہی شراب جہاں تھی وہاں سے نکال لی گئی، مٹکونے سے بہا دی گئی، گلاس شراب کے توڑ دیے گئے، پھینک دیے گئے، شراب جو پی لی گئی تھی منہ میں تھی وہ کلی کر دی گئی، جو پیٹ میں گئی تھی اس کو قے کر دیا گیا. اس لیے کہ ایمان ظرف ہے، ایمان ظرف ہے اور احکامات بحیثیت مظروف کے ہیں، ایمان ظرف ہے احکامات بحیثیت مظروف کے ہیں. اگر اس ایمان سے یہ غفلت ہے، اگر ایمان سے غفلت ہے تو بغیر ایمان کے حکم پورا نہیں ہو سکتا، اور بغیر ایمان کے اللہ کے وعدے پورے نہیں ہو سکتے. اعمال ہوں گے لیکن ان عملوں سے اگر کامیابی کا یقین نہیں ہے تو اسباب اعمال میں غفلت لائیں گے، اسباب اعمال سے محرومی کا سبب بنیں گے. میرے محترم دوستو اور بزرگو، اگر اعمال سے کامیابی کا یقین نہیں آیا تو سب سے بڑی اعمال سے محرومی کا جو سبب ہے وہ اسباب کا یقین ہے. اسباب کا یقین یہ سب سے بڑا سبب ہے اعمال سے محروم کرنے کا. اس لیے بنیادی طور پر سب سے پہلے صحابہ کرام نے ایمان سیکھا، تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے. جب ایمان سیکھا تو جو حکم جس وقت نازل ہوا وہ سیدھا ان کے عمل میں آیا، حکم عمل میں آیا، حکم کتابوں میں نہیں آیا یا حکم قراردادوں میں منظور نہیں ہوا. میرے دوستو عزیز بزرگو، شریعت کے نفاذ کا سب سے بڑا سبب ہر ایمان والے کا اپنا یقین ہے. ہر ایمان والے پر اس کا نگراں، سب سے بڑا نگراں اس پر اس کا ایمان ہے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس عمل پر یہ وعدے ہیں، اس بد عملی پر یہ وعیدے ہیں. بغیر ایمان کے عمل پر استقامت نہیں ہو سکتی، اور بغیر ایمان کے اعمال پر اجر نہیں مل سکتا. اس لیے کہہ فرماتے تھے کہ جتنا ایمان میں ضعف ہوگا نیت اللہ کے غیر کی ہو جائے گی، جتنا ایمان میں ضعف ہوگا کہ نیت اللہ کے غیر کی ہو جائے گی. یہ اللہ کے غیر کی نیت ایمان کے ضعف کی وجہ سے ہے، ورنہ جتنا ایمان آئے گا اتنا احتساب آئے گا، جتنا ایمان آئے گا اتنا احتساب آئے گا کہ اللہ رب العزت مجھے اس عمل پر کیا دینے والے ہیں، اس عمل کے چھوڑنے پر کیا وعیدے ہیں. پھر اللہ کے خزانوں سے صحابہ کرام نے براہ راست کس طرح فائدہ اٹھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایمان سکھلایا ہے. یہ ایمان کی دعوت سے بنتا ہے، ایمان کی دعوت سے بنتا ہے. ایمان کی دعوت ایمان والے میں سے نکل گئی اس خیال سے کہ ہم جو ہیں کلمے والے، کلمے کی دعوت تو دوسروں کے لیے ہے، کلمے کی دعوت تو دوسروں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والو ایمان لاؤ، آمینو کما آمن الناس، جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں ایسے ایمان لاؤ. اس ایمان کی دعوت ہے، صحابہ والے ایمان کی دعوت ہے، اور صحابہ والے ہی ایمان جو ہے ایمان کی محنت ہے، اور صحابہ والا ایمان ہی مطلوب ہے، صحابہ والا ایمان مطلوب ہے. ہم اتنے ایمان سے اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غیروں کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو غیروں کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہمیں ایمان کی دعوت دی گئی ہے صحابہ کو نمونہ بنا کر، ہمیں ایمان کی دعوت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے صحابہ کو نمونہ بنا کر. آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں. تو ایسی مددیں، ایسی نصرتیں، اور اللہ کے وہ وعدے پورے ہوں گے جو وعدے اللہ اللہ رب العزت کے صحابہ کرام کے ساتھ پورے ہوئے ہیں. جب یہ ایمان اور یقین اس کیفیت کے ساتھ بنے گا اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو پورا فرمائیں گے, کیونکہ اللہ کے وعدے اس کے حکموں کے ساتھ ہیں اور اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے. اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ, وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ, اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ نہیں ہے. اسباب تو قدرت سے بنے ہوئے ہیں, اسباب میرے بزرگ دوستو قدرت سے بنے ہوئے ہیں. اللہ نے اسباب بنا کر اپنی قدرت میں رکھے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے اسباب بنا کر انسانوں کے حوالے کر دیے ہوں کہ یہ اسباب ہیں تم ان کو استعمال کرو. یعنی اس وقت تو ہم نے اپنے اللہ کے درمیان اسباب کو اصل ٹھہرا لیا ہے, یعنی خود ایمان والے کو اسباب بنائیں گے اور اسباب بنا کر پھر اللہ سے ان اسباب میں کامیابی مانگیں گے. یہ راستہ ناکامی کا ہے. اللہ رب العزت کی قدرت ایمان والوں کے ساتھ وہ اعمال پر یقین کی شرط کے ساتھ ہوگی. اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ نہیں ہے, چاہے ہم اسباب بنا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہوں. تاجر کے ذہن میں یہ ہے کہ دکان بنانا میرے ذمہ ہے, کامیابی دینا کامیابی اللہ دیں گے. زمیندار کے ذہن میں یہ ہے کہ زمین بنانا میرے ذمہ ہے, کامیابی اللہ دیں گے. ڈاکٹر کے ذہن میں یہ ہے کہ دوائیں بنانا علاج کرنا میرے ذمہ ہے, صحت اللہ دیں گے. میرے عزیز دوست اور بزرگوں, جب اس بات کا انکار کروں گا تو انتہائی حیرت ہوگی کہ دیکھو اللہ نے اسباب بنائے تھے اور یہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کامیاب کرنے کے ضابطے یہ اسباب نہیں ہیں. یہ حیرت اس لیے ہوگی کہ بار بار اس کو سوچا گیا ہے, سنا گیا ہے, بولا گیا ہے کہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں, اب ان اسباب کو اختیار کر کے اللہ سے ان میں کامیابی مانگ لو. نہیں, ہرگز نہیں, یہ راستہ نہیں ہے کامیابی کا. اللہ نے وعدے اپنے اسباب کے ساتھ نہیں کیے ہیں. اللہ رب العزت نے جتنے اسباب بنائے ہیں وہ تمام کے تمام اسباب ایمان والوں کے امتحان کے لیے ہیں, ایمان والوں کے اطمینان کے لیے نہیں ہیں. اسباب ایمان والوں کے امتحان کے لیے ہیں, ایمان والوں کے اطمینان کے لیے نہیں ہیں. غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں, غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں, ایمان والوں کے امتحان کے لیے ہیں. اگر دنیا میں کوئی سبب نہ ہوتا تو ایمان والا کہتا بے شک کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اللہ رب العزت نے اسباب بنائے ہیں اور قدرت کو اپنی ذات میں رکھا ہے. اللہ نے قدرت اسباب میں نہیں رکھی ہے. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اسباب بنانا ہمارا کام, کامیابی دینا اللہ کا کام, بلکہ بات یہ ہے میرے دوست بزرگوں کہ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنا ہمارے ذمے, کامیاب کرنا اللہ کے ذمے ہے. اللہ رب العزت اسباب دیں یا نہ دیں یہ ان کی مرضی ہے. اللہ اسباب دیں یا نہ دیں یہ ان کی مرضی ہے. یہ بات نہیں کہ اللہ نے اپنے خزانوں سے فائدے اٹھانے کے لیے دنیا کا یہ کارخانہ بنا دیا. تاجر کے ذہن میں یہ ہے کہ دکان میں بناؤں گا, کامیاب اللہ کریں گے. یہی بات چل رہی ہے عالم بھر میں کہ اب انسان کو تو اسباب کا مکلف کیا اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے کامیاب کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں, اللہ کے کامیاب کرنے کے ضابطے اللہ کے احکامات ہیں. اِیّاک نعبد وَاِیّاک نستعین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو وہ یقین سکھلایا تھا جس یقین کی بنیاد پر ان کا اللہ کے ساتھ گمان اللہ کے وعدوں کے اعتبار سے تھا. ان کا اللہ کے ساتھ گمان اللہ کے وعدوں کے اعتبار سے تھا کہ اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ یہ ہے. اب صحابہ کرام کو یقینی اسباب سکھلا دیے گئے, یقینی سبب سکھلایا گیا. کیا سکھلایا گیا؟ کہ جو شخص صبح یا شام یہ دعا پڑھ لے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. یہ دعا جو شخص پڑھ لے گا اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ رب العزت ایمان والوں کے اسباب پر, ان کی جان پر, ان کے مال پر حالات لائیں گے, ان کو یقینی اسباب سکھلا کر پھر حالات لائیں گے, یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ان کا یقین کیا کہتا ہے. اللہ تعالی ایمان کو ترکتے رہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے معلم بھی ہیں, ایمان کے ممتحن بھی ہیں. ایمان کے معلم بھی ہیں, ایمان کے ممتحن بھی ہیں. امتحان لے رہے ہیں صحابی کا, جس کو ایمان سکھلایا ہے اس کے ایمان کے امتحان بھی لے رہے ہیں. تو وہ اصبحت یا حارثہ, تو وہ کہہ رہے ہیں اصبحت مؤمنا حقا, کہ میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ. ہر بات کی, ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے, تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ مختصر یہ ہے خلاصہ کہ جس طرح جنت دوزخ کو آپ نے بیان کیا ہے, میں جنت اور دوزخ کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں. کہ ہاں بات تمہیں, تم اس یقین کی کیفیت کو پہنچ گئے ہو, اس پر جمع رہیو. عرفت فلزم, یہ تمہیں معلوم, تمہیں حقیقت حاصل ہو گئی ہے, اس پر جمع رہی ہو. اب ساری دنیا آ کر جو ہے وہاں آگ لگی, وہاں تمہارا مکان جل گیا, یہ کہیں میرا مکان نہیں جلا. میرے محترم دوست بزرگو, بات ان کہنے والوں کے یقین کرنے یا نہ کرنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ تیرا مکان نہیں جلے گا, تو پھر اللہ رب العزت میرا مکان کیسے جلا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے وعدے کا خلاف نہیں کریں گے, اللہ کے وعدے کا خلاف نہیں کریں گے. جب اللہ رب العزت مجھ سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مکان نہیں جلے گا, تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, تم نے یہ دعا پڑھ لی, پھر اللہ رب العزت مجھ سے یہ کہنے کے بعد پھر میرا مکان جلا دے, ایسا نہیں ہو سکتا. میرے دوست بزرگوں, وعدہ خلافی تو محتاجگی کی دلیل ہے, اللہ رب العزت تو محتاجگی سے پاک ہیں. کوئی سبب اللہ نے بنا کر قدرت سے خارج نہیں کر دیا, ہر سبب اللہ کی قدرت میں ہے, ہر سبب اللہ کی قدرت میں ہے, اللہ کی قدرت سے کوئی سبب خارج نہیں ہے. یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں, یہاں تو مسئلہ اس بات کا ہے کہ جب اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا کہ کہ ہم تمہارا مکان نہیں جلائیں گے, تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, ہمارا وعدہ ہے. اب میں کہنے والوں کی بات کا اللہ کے وعدے کے مقابلے میں یقین کیسے کر لوں؟ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں, جیسا اس کا میرے بارے میں گمان ہے ویسا میرا اس کے ساتھ معاملہ ہے. اس کا میرے ساتھ گمان یہ ہے کہ میں یہ میرے وعدے کے مطابق گمان کیے ہوئے ہے کہ میرا مکان نہیں جلا. ایک نے آ کر کہا, دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا, ابو درجا تمہارا مکان جل گیا کہ نہیں جل سکتا؟ میرا گمان اللہ کے ساتھ وہ ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. میرے محترم دوست بزرگوں, ایمان لغتن کہتے ہی اس کو ہیں, لغتن ایمان اسی کو کہتے ہیں. کسی کی خبر کو اس کے اعتماد پر یقینی ماننا, اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ اس کا ترجمہ, اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہے, اس کا ترجمہ, اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی خبریں لے کر آئے ہیں ان ساری خبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا, آپ کے اعتماد پر آپ کی خبروں کو یقینی ماننا, آپ کے اعتماد پر آپ کے اللہ کی طرف سے لائی ہوئی خبروں کو یقینی ماننا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ خلاصہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی ساری خبروں کو آپ کے اعتماد پر یقینی ماننا. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اصل مفہوم. اس یقین کو حاصل کرنا ہے کلمے کی دعوت سے. یہ یقین کلمے کی دعوت سے بنے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو کلمے کی دعوت پر اٹھایا تھا, ایمان کی مجلسیں قائم ہوتی تھی. میرے دوستو بزرگوں, جتنی دنیا میں مجلسیں قائم ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری مجلسیں اسباب کی بنیاد پر, اسباب کو بنانے پر, اسباب کو پھیلانے پر, ان مجالس سے نہ کبھی یقین بنا ہے نہ آئندہ کبھی بنے گا. وہ تو ایمان کی مجلسیں قائم کرنی ہوں گی عبداللہ ابن رواحہ کی طرح کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آئیں. شکایت ہوئی کہ یوں کہتے ہیں کہ آؤ تھوڑی دیر ایمان لے آئیں, حالانکہ ہم ایمان لا چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ عبداللہ ابن رواحہ یہ ایمان کی مجلسوں پر پسند کرتا ہے. یہ ایمان کی مجلسیں قائم کی جاتی تھی صحابہ کے زمانے میں, کیونکہ میرے دوست بزرگوں, دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. جب تک یہ کلمہ دعوت میں نہیں آئے گا اس وقت تک اس کلمے کا یقین حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کہ دعوت, کلمے کی دعوت اللہ کے غیر کی نفی کا تقاضا کرتی ہے. کلمے کی دعوت اللہ کی ذات کی اس بات کا تقاضا کرتی ہے. جب تک یہ کلمہ دعوت میں نہیں آئے گا اور یہ کلمہ مجاہدے میں نہیں آئے گا, اس وقت تک اس کلمے کی حقیقت کا حاصل کرنا مشکل ہے. اس لیے کہ محنت میں اسباب آئے ہوئے ہیں, اسباب کا یقین ہے. وہ تو جو چیز محنت میں آئے گی وہ یقین میں آئے گی, جو چیز دعوت میں آئے گی وہ یقین میں آئے گی, جو چیز محنت میں آئے گی وہ یقین میں آئے گی, جو دعوت میں آئے گی وہ یقین میں آئے گی. اس لیے کہ مجاہدے سے مکاشفہ ہوا کرتا ہے. کوئی چیز انسان پر کھلتی ہے وہ اس لائن کے مجاہدے سے کھلتی ہے. اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت اور اس کی لائن کا مجاہدہ نہیں ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ اس کے الفاظ تک اس کے الفاظ پر ہم اکتفا کریں گے. اگر یہ زبان کا لفظ ہے, اگر یہ زبان پر ہے تو الفاظ ہیں, اگر یہ دماغ میں ہے تو مفہوم ہے, اگر یہ کانوں میں ہے تو آواز ہے, اگر یہ کتابوں میں ہے تو حروف ہے. میرے محترم دوست بزرگوں, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے یقین کے ساتھ جب ہوگا, جب یہ دل کے اندر داخل ہو. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی, اے اللہ میں تجھ سے وہ ایمان چاہتا ہوں جو ایمان براہ راست دل کے اندر آ جاوے, جو ایمان براہ راست دل کے اندر آوے. کہ ایمان دل کا ایمان چاہیے, جب یہ ایمان دل کا ایمان بنے گا تب یہ ایمان تقویٰ لاوے گا. اس ایمان کے اثرات اس کے اعضاء جوارح پر پڑیں گے, اس کی آنکھ ایمان کے اعتبار سے دیکھے گی, اس کی زبان ایمان کے اعتبار سے بولے گی, اس کے کان ایمان کے اعتبار سے سنیں گے, اس کا دماغ ایمان کے اعتبار سے سوچے گا, اس کے پیر اس کے ہاتھ ایمان کے اعتبار سے حرکت کریں گے, یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ وہ ایمان کے اعتبار سے استعمال ہوگی. جب دل کے اندر یقین نہ ہوگا تو پھر اس کے اعضاء باوجود حرام کا علم ہونے کے, یہ بات نہیں ہے کہ امت کو کسی چیز کے حرام ہونے کا علم نہیں, باوجود حرام کا علم ہونے کے اس کے پاس حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہوگی, اس کے پاس حرام سے بچنے کی قوت نہیں ہوگی. حرام سے بچنے کی قوت وہ ایمان, بلکہ میرے دوست بزرگوں ایمان کی علامت ہی یہ ہے کہ یہ ایمان اس کو حرام سے روک دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک صحابی نے غیبت کی آپ کے مجلس میں, تو آپ نے فرمایا اتحدو بالقرآن, کہ قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ, میں قرآن پر ایمان لایا ہوں. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جو قرآن کے حرام کو اپنے عمل سے حلال ثابت کر رہا ہو. ما آمن بالقرآن من استحل محارما, کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا جس کے عمل سے قرآن کے خلاف ہو رہا ہے. یہ بات نہیں کہ حرام کے حرام ہونے کا علم نہیں, سوال تو عمل کا ہے. میرے محترم دوست بزرگو, علم تو رہبری کرے گا, عمل یقین کروائے گا. علم رہبری کرے گا, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, لیکن اس کے مطابق کون چلائے گا اور حرام سے کون بچائے گا؟ کہیں کہ وہ تو اندر کی طاقت یقین ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے جو اس کے اندر شرعی احکامات کو نافذ کرا دے. میرے دوستو عزیز بزرگو, حکومتوں سے نہیں شریعتیں چلا کرتی. شریعت تو اندر کا تقاضا, اعمال ایمان سے اندر کا تقاضا بنیں گے. میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے اول تو ایمان والے سے گناہ ہوگا نہیں. اگر ایمان والے سے گناہ ہوگا تو اس کا تقوی اس کو بیٹھنے نہیں دے گا. اس کا تقوی اللہ کا خوف وہ اس کو پاک کروانے کے لیے لاوے گا. ایک صحابی سے زنا ہو گیا, اپنے آپ کو لا کر خود پیش کیا, زنی تو یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے رخ پھیر لیا ایک طرف, وہ ادھر سے آئے, آپ نے رخ پھیر لیا اس طرف. آپ چاہ رہے ہیں کسی طرح بات چل جائے. وہ کہہ رہے نہیں, میں نے زنا کر لیا. آپ فرما رہے تو کیا جانے زنا کسے کہتے ہیں,
یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا، یعنی اس کا ایمان اندر سے تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پاک ہو جاؤ، ورنہ کس نے دیکھا تھا اس کو زنا کرتے ہوئے، اس کو زنا کرتے ہوئے کس نے دیکھا تھا؟ وہ تو آج خود کہہ رہا ہے آ کر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک چور آ کر خود کہہ رہا ہے میں نے اونٹ چرایا ہے، فرمایا تو نے اپنا سمجھ کے کھولا ہوگا، لوگوں نے چور بنا دیا، نہیں میں نے چرایا ہے دوسرے کا سمجھ کے کھولا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جب صبح سے شام تک ایمان کی اس طرح دعوت دی جاتی تھی تو اعمال اس طرح اندر کا تقاضا بنے ہوئے تھے، اور اس طرح تقوی اس طرح آیا ہوا تھا کہ آدمی گناہ کر کے بے چین ہوتا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کو نیک عمل سے خوشی ہو یہ اس کے اندر ایمان کے ہونے کی علامت ہے، اور جسے برا کام کرنے سے اسے غم ہو کہ یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اور جسے اچھا کام کر کے کوئی خوشی نہ ہو اور برا کام کر کے کوئی غم نہ ہو یہ اس کے نفاق کی علامت ہے، جو اس کی نفاق کی علامت ہے۔ وہ تو ہر شخص اپنے ایمان کو خود ناپ سکتا ہے، اپنے اعمال دیکھ لے اپنا ایمان دیکھ لے کہ جیسے میرے اعمال ہیں ویسے میرا ایمان ہے۔ جب یہ ایمان کا ماحول ہوتا ہے تو گناہگار اپنے آپ کو لا کر خود پیش کرتا ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ چیز صحابہ کے زمانے کے ساتھ مخصوص ہے، آئندہ نہیں ہوگی۔ میرے محترم دوست بزرگوں، آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایمان والے کو اس کا ایمان مجبور کر کے لاوے۔ وہ یاد آ گیا درمیان میں، ایک مرتبہ سر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کہیں چوری ہو گئی، کوئی نیا آدمی آیا اور کسی کیا کہ اچھی بڑی رقم تھی وہ چرا دی۔ نظام الدین کا قصہ ہے، ساتھی نے آ کے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے اور چور کا کہیں پتہ نہیں، اور بہت کوشش کر لی کہیں سے چور مل جائے، چور کا کہیں پتہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا اب چور ہم پکڑیں گے۔ حضرت آپ کہاں سے چور پکڑیں گے؟ حضرت نے فجر کا بیان سارا ایمان پر، جب ایمان کو کھولا پھر یہ فرمایا کہ جب ایمان نہیں ہوتا تو انسان کیا کرتا ہے۔ پھر چور کی مذمت، چوری کی برائی، فجر کا بیان اسی پر، پھر واپسی والوں سے یہی بات، پھر روانگی میں یہی بات، پھر اثر کے بعد یہی بات، ناشتے پر یہی بات، پھر رات کو دعا سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد دعا ہوتی تھی اس سے پہلے یہی بات، پھر رات کو حیات الصحابہ میں یہی بات، صبح سے شام تک حضرت یہی فرماتے رہے۔ رات کو جب حضرت بستر پہ لیتے کاموں سے فارغ ہو کر تو ایک صاحب آئے اور کہنے کا حضرت میں تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتا۔ حضرت نے فرمایا ساتھیوں سے، اچھا بھائی ایک طرف ہو جاؤ، کیا بات ہے؟ کہ جی حضرت وہ چور میں ہوں، میں نے چوری کی، یہ مال ہے جو میں نے چرایا، میں نے توبہ کر لیا، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، حضرت نے ساتھیوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ بھئی آ جاؤ یہ چور مل گیا، آج سے اگر کسی ایمان والے سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کو جہاں چاہو پڑھ لو, جس چاہے اخبار میں پڑھ لو, جسے چاہے سن لو. جب عیوب کا چھپانا تھا, جب عیوب کا چھپانا تھا اس وقت عیوب ختم ہو جایا کرتے تھے. زمانے میں عیوب چھپائے جاتے تھے, عیوب ختم ہو جایا کرتے تھے. کیونکہ باطل جتنا باطل پھیل رہا ہے, باطل کے تذکروں سے پھیل رہا ہے, جتنا باطل پھیل رہا ہے وہ باطل کے تذکروں سے پھیل رہا ہے. وہاں بات یہ تھی صحابہ کے دور میں کہ ایک عیب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک آدمی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا اور عبداللہ ابن مسعود ساتھ تھے, ان سے بھی نہیں بتایا کہ میں گھر کے اندر کیا دیکھ کر آیا ہوں, میں گھر کے اندر کیا دیکھ کر آیا اس کو نہیں بتایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا, کہ کچھ نہیں, یہ گھر کے باہر کھڑے ہوئے, حضرت عمر گھر کے اندر داخل ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے میاں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا اور شراب پیتے ہوئے دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے, کہ ہاں عمر میں ایک گناہ کر رہا ہوں, تم نے تین گناہ کیے ہیں, تم دیوار پھلان کر آئے, تم نے تجسس کیا, تم نے عیب جوئی کی ہے, قرآن کے خلاف تم نے تین کام کیے ہیں, میں نے صرف ایک کام کیا ہے کہ شراب پی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے منہ میں کپڑا دبا کر نکلے کہ کہیں رونے کی آواز عبداللہ مسعود نہ سن لیں. اس لیے رہتے ہوئے نکلے کہ عمر تو اس کا عیب ایک عیب پکڑنے گیا, اس نے تیرے تین عیب پکڑے ہیں. لیکن بتایا نہیں, عبداللہ مسعود کو بتایا نہیں کہ اندر کیا ہوا. ایک عرصے تک بڑے میاں نے حضرت عمر کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. ایک عرصے کے بعد آئے بڑے میاں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا, بلا کے پوچھا, بڑے میاں سمجھ گئے کہ آج سزا سب کے سامنے ملے گی, آج میرا عیب کھلے گا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب بلایا اور فرمایا, اپنا کان میرے منہ سے لگا دے. اور کان نے یہ کہا بڑے میاں کے کہ بڑے میاں اس دن کی بات میں نے کسی سے نہیں کہی. اب بڑے میاں کہنے لگے, عمر اپنا کان قریب لاؤ. اور کان نے یہ کہا بڑے میاں نے کہ امیر المومنین اس دن سے آج تک میں نے بھی شراب نہیں پی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور سے اللہ اکبر کہا, آج تک نہیں خبر لوگوں کو کہ اللہ اکبر کس بات پہ کہا. کرو گے تو جس سے تم نے مال لیا ہے اس کو پہنچا دو, اگر آپ فرمائیں تو آپ کے حوالے کر دوں, آپ اسے پہنچا دیں, اور آپ حکم دو تو میں اس کو پہنچا دوں. حضرت نے فرمایا کہ تم خود ہی پہنچا دو, کہ بھائی یہ تمہارا مال ہے, میں نے چرایا تھا, یہ تمہیں واپس. پھر ساتھیوں کو بتایا کہ بھائی وہ آدمی آ گیا تھا ہمارے پاس اور اس نے پیسے ہمیں دیے, ہم نے اس سے کہا کہ جس کے تم نے چرائے ہیں اسی کو واپس کر دو. ساتھیوں نے کہا کہ حضرت وہ تو بھاگ گیا ہوگا لے کے. حضرت نے فرمایا, اگر اسے لے کر بھاگنا ہوتا تو ہمارے پاس کیوں آتا. میرے محترم دوستو بزرگو, جب ایمان آتا ہے تو ایمان اس حقیقت کے ساتھ آتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی ہو حرام بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں ایمان بھی ہو حرام بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا, تقوی بھی ہو حرام بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو, پورے دین پر چلنے کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے. ایمان ہوگا تو زندگی میں پورا دین آئے گا, اگر ایمان نہیں ہوگا تو بغیر ایمان کے دین جزوی ہوگا, بغیر یقین کے
جتنے دین پر ان حالات میں چلا جا سکتا ہے اتنے دین پر چلے گا. ہر انسان ہر مسلمان اس زمانے میں اپنے لیے اتنا دین چھاڑ رہا ہے جتنے دین پر اس کے حالات یا اس کے حکام یا اس کے عزیز رشتے دار جتنے دین پر چلنے کی اس کو اجازت دے رہے ہیں. بیوی جتنے دین کی اجازت دے, شوہر بیوی کو جتنے دین کی اجازت دے, حاکم پبلک کو جتنے دین کی اجازت دے, ماحول جتنے دین کی اجازت دے, اتنے دین پر چل رہا ہے. اس کے باوجود خدا کی قسم ناکامی آئیں گی اور آتی رہیں گی. اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابیوں کا دین, اللہ کی طرف سے کامیابیوں کا وعدہ پورے دین پر ہے. جزوی دین پر بھی ناکامی آتی ہے, بے دینی پر بھی ناکامی آتی اور بے دینی پر بھی ناکامی آتی ہے. بے دینی تو بے دینی ہے ہی, جزوی دین بھی بے دینی ہے. پورا دین زندگی میں یقین کے راستے سے آئے گا. جب ایمان نہیں ہوتا تو دین کتنی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یا دین ہوگا خواہش کی وجہ سے, یا دین ہوگا حالات کی وجہ سے, میرے محترم دوستو بزرگو, حالات وہ اس لیے نہیں آیا کرتے کہ وقتی طور پر دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ رب العزت تو حالات رخ ہمیشہ کے لیے رخ بدلنے کا واسطے لاتے ہیں. ہم دین پر چلتے ہیں حالات کو بدلنے کے لیے, حالات آتے ہیں رخ بدلنے کے لیے. ہم دین پر چلتے ہیں حالات کو بدلنے کے لیے. میرے محترم دوستو بزرگو, جو دین پر چلے حالات کو بدلنے کے لیے اس سے حالات نہیں بدلا کرتے, بلکہ جو دین پر چلے گا حکم پورا کرنے کے لیے اللہ اس پر حالات کو بدل دیں گے. اللہ رب العزت حکم کے دین پر حالات کو بدلیں گے, حالات کے دین پر نہیں حالات کو بدلیں گے. جو دین حالات کی وجہ سے ہے, بیماریاں آ گئیں, زلزلے آ گئے, کسی قسم کے حالات آ گئے, ان حالات کی وجہ سے اگر دین پر ہے تو پھر اس کا دین وقتی ہے, کیونکہ وہ دین کامل ہوگا اور مکمل ہوگا جو دین حکم کی وجہ سے ہوگا. آج زندگی میں دین حکم کی وجہ سے نہیں حالات کی وجہ سے ہے. بلکہ حالات کی وجہ سے ہے. اللہ رب العزت پورے دین پر چلنے کا حکم فرما رہے ہیں. پورا دین زندگی میں یقین کے راستے سے آئے گا, اور یقین کہ یقین دعوت کے راستے سے آئے گا. دعوت کا خاصہ ہے یقین کا بنانا اور ماحول کا بدلنا. اس لیے دعوت سے وہ یقین حاصل کیا جائے جس یقین پر اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو پورا فرمائے. اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگو, ہمیں سب سے پہلے محنت کرنی ہوگی ایمان پر, کہ ایمان اس کی حقیقت کے ساتھ آئے. کیا ہے ایمان کی حقیقت؟ کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جتنے اسباب اللہ رب العزت نے بتا رکھے ہیں یقینی, وہ یقین میں آ جائے, اور جتنے اسباب اللہ نے بنائے ہیں غیر یقینی وہ اس کے دل سے نکل جائے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, جس طرح یہ بات یقینی ہے میرے محترم دوستو بزرگو, اس طرح یہ بات بھی یقینی ہے کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اس کے احکامات، اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اللہ کی قدرت اس کے وعدوں کے ساتھ، اللہ کے وعدے حکموں کے ساتھ، ہمیں یہ راستہ بتایا گیا ہے، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ، اللہ کے وعدے حکموں کے ساتھ، یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ، اب ہماری محنت اسباب کے ساتھ، محنت کر کے اسباب بناؤ تاکہ اللہ رب العزت اپنے وعدے پورے کر دے. کتنے اسباب والے ایسے ملیں گے، کتنے اسباب والے ایسے ملیں گے کہ ان کے پاس اسباب ہیں وہ اپنے اسباب سے پریشان ہیں، اسباب ان کے پاس ہیں لیکن وہ اپنے اسباب سے پریشان ہیں. کہا یہ ہے کہ اس کی دکان اور اس کے مال کی قیمت، اس کی دکان اور اس کے مال کی قیمت اس کے قرضے کو نہیں پہنچتی، اس پر قرض اتنا ہے، اس پر قرض اس کی دکان اس کے مال سے زیادہ ہے. یہ مطلب تو نہیں کہ جب اللہ نے اسباب دے دیے ہیں تو پھر اللہ کامیابی بھی دے دیں گے، ایسا نہیں ہے میرے محترم دوست بزرگوں. ہم اللہ رب العزت کے سامنے اسباب بنا کر پیش کر رہے ہیں اور پھر ان اسباب میں کامیابیوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ کے سامنے اسباب بنا کر پیش کرو اور پھر اللہ سے کامیابیاں مانگو. اسباب نہیں دعا کا راستہ. اللہ رب العزت کی قدرت تو اسباب والوں کے خلاف ہے، خلاف. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابی کے لیے اپنے احکامات دیے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح ہم نے تجھے عبادت میں خالص کیا ہے، ہم نے استعانت میں بھی تجھے ہی خالص کیا ہے. اللہ کی قدرت سے براہ راست استفادے کے لیے اللہ کے احکامات کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. ایک ہے اللہ کے سامنے عمل بنا کر پیش کرنا، ایک ہے اللہ کے سامنے اسباب بنا کر پیش کرنا. اس وقت پوری دنیا میں مسلمان اللہ کے سامنے اسباب بنا کر پیش کرتا ہے اور پھر وہ دعا مانگتا ہے. اس کے ہاں دعا کی قبولیت کے ضابطے بھی اسباب نہیں ہیں. کہ تم شادی کر لو اولاد ہم دیں گے، نہیں. انبیاء علیہ السلام نے اولاد کو شادی پر نہیں مانگا، انہوں نے تو اولاد کو بانج پر مانگا، جوان پر نہیں مانگا. کہ تو دینے والی ذات تو تیری ہے، وہ تو یہ نہیں دیکھے گا نا کہ اسباب ہیں کہ نہیں ہیں. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ان اسباب کے یقین نے دعاؤں سے محروم کیا ہوا ہے، اسباب کے یقین نے دعاؤں سے محروم کیا ہوا ہے. اور دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے اسباب کا یقین دلوں میں اترا ہوا ہے، اس چیز کا یقین نکلے گا جس کے خلاف دعوت ہوگی. آج اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان اسباب کو تقسیم کرو، ان اسباب کو تقسیم کرو اس طرح کہ ایمان والوں کے لیے تو اسباب احکامات اور بے ایمانوں کے لیے اسباب وہ کائناتی نقشے، اگر یہ تقسیم کی جائے تو ساری دنیا کے مسلمان حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا بات کہہ دی. دنیا تو دار الاسباب ہے، دنیا تو دار الاسباب ہے، ہمیں تو دنیا میں اسباب اختیار کرنے ہیں. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، قدرت کو ساتھ لینا مقصود ہے، قدرت کو ساتھ لینا مقصود ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے تجارت کا حکم دیا ہے تجارت کرو، نہیں. میرے محترم دوست بزرگوں، تجارت کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، تمہاری کامیابی کے اسباب یہ ہیں. اسباب کو یعنی احکامات پر اسباب کے خلاف چڑھا دیا امتحان کے لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کامیابی کی شکلیں ان اسباب کو سمجھتے ہیں یا ان اسباب کے اندر جو احکامات پورے ہوئے ہیں ان کو یہ اسباب سمجھتے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے اسباب بنا کر اللہ تعالی دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ان میں سے اچھا عمل کون بنا کر لاتا ہے. وہ اسباب ان ایمان والوں کے امتحان کے لیے ہیں. اب اسباب ہو گئے دو قسم کے, ایک اسباب ہو گئے ایمان والوں کی لائن کے, ایک اسباب ہو گئے غیروں کی لائن کے. غیروں کی لائن کے اسباب کائناتی نقشے ہیں, ایمان والوں کے اسباب احکامات ہیں. یہ مطلب نہ سمجھیو کہ ایمان والے تجارت نہیں کریں گے. میرے محترم دوست بزرگو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو غیر یقینی اسباب سے یقینی اسباب کی طرف پھیرا تھا. ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے نہیں فرمایا, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تجارت کرو. فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھ لو. محترم دوست بزرگو, اللہ رب العزت کی قدرت اسباب کے ساتھ کبھی موافق نہیں ہوگی, کیونکہ قدرت تو اسباب والوں کے خلاف جا رہی ہے. اللہ رب العزت جب کبھی ایمان والوں پر حالات لاتے ہیں وہ ایمان والوں کے امتحان کے لیے لاتے ہیں. باطل کو لانے میں حق والوں پر ایمان والوں کا امتحان لینے کے لیے, ایسے موقع پر نفاق والوں کا نفاق بڑھے گا, ایمان والوں کا ایمان بڑھے گا. ایمان والے یوں کہیں گے هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. جب جب حالات آئیں گے ایمان والوں کا ایمان بڑھے گا اور نفاق والوں کا نفاق بڑھے گا, کیونکہ نفاق والے یوں کہیں گے ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو کنارے کنارے چلیں گے, یہ وہ ہیں جو کنارے کنارے چلیں گے. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. کہ یہ کون ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں جو کنارے کنارے چلیں گے. اگر یہ دیکھیں گے کہ جیت ان کی ہے تو ان کے ساتھ, اگر دیکھیں گے جیت ان کی ہے تو ان کے ساتھ. ان کے پاس کوئی ایمان نہیں, یہ تو حالات کے بندے بن کر چلیں گے اور اسباب کے بندے بن کر چلیں گے. اللہ رب العزت حالات ایسے کے امتحان ایمان کے امتحان کے لیے لاتے ہیں. ہر زمانے میں اللہ ایسے حالات لائیں گے جس سے ایمان والوں کے ایمان کا اور نفاق والوں کے نفاق کا امتحان لیں گے. جو وعدے کے یقین پر یہ کہیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کے سر ہم سے فرماتے تھے کہ ایک تو ہے قدرت سے فائدہ اٹھانا کائنات کے راستے سے, ایک ہے قدرت سے فائدہ اٹھانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے. کائنات سے جتنے بھی قدرت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, اللہ رب العزت ان کو وقتی طور پر دے رہے ہیں. آخرت میں کائنات کے ذریعے قدرت سے فائدہ اٹھانے والوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. قدرت سے فائدہ اٹھانے والوں کا حصہ کہ ان کا تو آخرت میں بھی ہے دنیا میں بھی ہے. من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرت من نصیب. جو قدرت کو ساتھ لے کر چلیں گے انہیں تو دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے, اور جو قدرت کو مخالف کر کے چلیں گے کون ہے؟ وہ جو دنیا ہی چاہیں گے, کہ جو دنیا چاہنے والے ہیں قدرت ان کے خلاف ہے. اللہ ان کو دنیا میں دے کر نمٹائیں گے, آخرت ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس نے میرے محترم دوست بزرگو, اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی سے براہ راست استفادے کے لیے اپنے احکامات دیے ہیں. اللہ کی ذات عالی سے استفادہ. میرے دوست بزرگو, اللہ کی ذات عالی سے استفادہ بقدر عمل نہیں بقدر یقین ہوگا. یہ نہیں کہ ہم عمل سے استفادہ کر لیں گے, نہیں, عمل سے بھی جب استفادہ کر سکیں گے جب یقین ہوگا کہ اللہ اس عمل پر یہ کریں گے. اگر اس کا یقین نہیں ہے تو پھر عمل سے بھی ناکامی کا خطرہ ہوگا. اور میں حقیقت عرض کر رہا ہوں, نماز ہوگی ناکامی کا خطرہ بھی ہوگا. نماز ہوگی زندگی میں, کیونکہ نماز عمل میں آئی ہے یقین میں نہیں آئی. نماز عمل میں آئی ہے یقین میں نہیں آئی. میرے محترم دوست بزرگوں, یہ ساری دعوت کی محنت یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی حقیقت کے حاصل کرنے کے لیے ہے. سر رحمت اللہ علیہ نے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات سے ڈیڑھ مہینے کے بعد, کیونکہ رمضان آ گیا تھا ڈیڑھ ماہ کے بعد, اس رمضان المبارک کے میں اپنی محنت کو خاص طور سے بڑھانے اور تبوک کا حوالہ دے کر حضرت نے سارے کام کرنے والوں کو خط لکھا تھا. اس خط میں یہ لکھا تھا کہ امت اس کام کو اس لیے اہمیت نہیں دے رہی ہے, امت اس کام کو اس لیے اہمیت نہیں دے رہی ہے کہ امت اس کام کو کلمہ نماز صحیح کرنے کی تحریک سمجھ رہی ہے. کلمہ نماز صحیح کرنے کی تحریک سمجھ رہی ہے اس لیے اس کی اہمیت نہیں دے رہی ہے. حالانکہ کلمہ نماز کا صحیح ہو جانا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ صحابہ کرام کے ایمان لاتے ہی سب سے پہلے یہی چیز حاصل ہو جایا کرتی. یہ تو نماز یاد ہو جانا, مسجد بن جانا, جماعت سے نماز ہونے لگنا, اذانیں شروع ہو جانا, یہ صحابہ کے زمانے میں اس دعوت کی وجہ سے صبح سے شام تک یہ ماحول قائم ہو جاتا تھا. یہ صبح سے شام تک کی کارگزاری ہوتی تھی, یہ صبح سے شام تک کی کارگزاری ہوتی تھی. عمل کا سیکھ لینا دعوت و تبلیغ کا منتہا نہیں ہے. عمل کا سیکھ لینا دعوت و تبلیغ کا منتہا نہیں ہے. میرے بزرگوں, دوستو, عزیزو, اس طرح ایمان لامتناہی ہے, اسی طرح اعمال لامتناہی ہیں. ان کے وعدوں کا یقین, پھر ان عملوں پر آج اس چیز کا ہونا جو صحابہ کے زمانے میں ہوئی ہے. میرے محترم دوستو, بزرگو, نصرت نبیوں کے ساتھ ہو کر ختم نہیں ہو گئی. اللہ کے نصرت کے وعدے نبیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں, بلکہ اللہ کی طرف سے نصرت کے وعدے دعوت کے ساتھ ہیں. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, کہ ہم ایمان اور اعمال صالحہ پر ہم نبیوں کی, صحابہ کرام کی, ایمان والوں کی, قیامت تک آنے والوں کی مدد اس طرح کرتے رہیں گے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یہ بات نہیں ہے کہ جو برکتیں اور جو ظاہر کے خلاف صحابہ کے دور میں ہوا ہے وہ آج نہیں ہو سکتا. میرے محترم دوستو, بزرگو, یہ بات نہیں ہے کہ بھائی پہلے اسباب کم تھے آج اسباب زیادہ ہیں. اللہ رب العزت کے وعدے اسباب کے ساتھ ہرگز نہیں ہیں. قدرت, محترم دوستو, قدرت اسباب کے خلاف ہے. قدرت اسباب کے خلاف ہے. اسباب محض فتنہ ہیں, اسباب محض امتحان ہیں. قدرت تو اللہ کی, اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے. جو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ عمل کریں گے, آج عملوں پر کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر یقین نہیں بنا تو اعمال سے بھی طبیعت ہٹے گی. نماز تو پڑھی, یہ کام تو ہوا نہیں. اس نے نماز کو پڑھا کام بننے کے لیے, اس نے نماز کو اللہ کے لیے نہیں پڑھا. جب اعمال حاجات سے جڑ جاتے ہیں تو پھر وعدے پورے نہیں ہوا کرتے. جب اللہ کی رضا کے لیے عمل ہوتا ہے اور اس کے وعدے کو یقین سے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی وعدوں کو پورا کرتے ہیں. کیونکہ میرے بزرگو دوستو, جب اعمال وعدوں کے لیے کیے جاتے ہیں تو پھر اپنی غرض شامل اپنی غرض عمل میں داخل ہو جاتی ہے. جب اپنی غرض عمل میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر اخلاص نہیں رہا کرتا. اس لیے یہ کہیں کہ اعمال سے کامیابیوں کا یقین پیدا ہو, اس کے لیے عمل کی دعوت ہے. عمل کی دعوت صرف عمل زندہ کرنے کے لیے نہیں ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا کہ لوگ اس کام کو کلمہ نماز کی تصحیح کی تحریک سمجھ رہے ہیں کہ کلمہ نماز صحیح ہو جائے. یہ تو اس دعوت کا سب سے پہلا نتیجہ ہے کہ کلمہ نماز صحیح ہو گیا. محنت اور دعوت وہ تو کلمہ نماز کی حقیقت کے حاصل کرنے کے لیے ہے کہ اس سے مسائل کے حل کا یقین آوے. اس لیے کہ جب اللہ رب العزت اعمال دیں گے تو پھر ان اعمال کے امتحان کے لیے اسباب لائیں گے. اب یہ اسباب آئیں گے عمل کے مقابلے میں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. یعنی ہم نے تمہیں یہ اسباب تمہارے اعمال کی آزمائش کے لیے دیے. اللہ رب العزت اسباب محض امتحان کے لیے دیتے ہیں, رخ صحیح کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ دیکھیں ان کا رخ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام آگ جلانے لگے, جس دن اللہ کو اپنا تعارف کرانا تھا کہ وہ آگ جل کر ہی نہ دی جس اقناف سے روزانہ آگ جلا کرتی تھی. آگ کیوں نہیں جلتی؟ یہ تو ہمارے تجربے کی چیز ہے کہ جخماف سے آگ جلا کرتی ہے, آج اس سے آگ کیوں نہیں جلتی؟ اب جو پریشان ہو کے اوپر دیکھا تو آگ موجود. تو جب آگ موجود ہے تو پھر آگ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جلی جلائی آگ میں سے لے لیں گے. میرے محترم دوستو بزرگوں, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس اپنے پاس اسباب نہیں ہیں وہ احکامات کو چھوڑ کے دوسروں کے اسباب کی طرف چل دیں گے کہ اچھے چلو وہاں سے اسباب مل جائیں گے. اسباب تو قدرت کے قبضے میں ہیں. اللہ نے اسباب انسانوں کے حوالے نہیں کیے ہیں. یہ دھوکہ ہے کہ اللہ نے اسباب بنا دیے اور بنا کے انسانوں کو دے دیے. نہیں, اسباب بنا کر کسی کو نہیں دیے, اسباب بنا کر قدرت میں رکھے ہیں اور امتحان کے لیے بنائے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے کامیاب کرنے کے لیے اسباب بنائے ہوں. بات نہیں ہے کہ اللہ نے کامیاب کرنے کے لیے اسباب بنائے ہوں, اسباب بنا کر قدرت میں رکھے ہیں. امتحان کے لیے وہ اسباب دیں گے. کیونکہ میرے دوستو یہ بات تو حقیقت ہے کہ اسباب غفلت لاتے ہیں. اسباب غفلت لاتے ہیں, یہ حقیقت ہے. بہت بڑا باغ, بڑا گھنا باغ, صحابی نماز پڑھ رہے ہیں, اگر چڑیا کو نکلنے کا راستہ نہ ملا تو بس یہی غفلت کا سبب ہے. اسی باغ کو صدقہ کرو کیونکہ اس نے نماز میں خلل پیدا کر دیا. اسباب چاہے دنیا داروں کے ہوں چاہے دینداروں کے ہوں, اسباب تو غفلت لائیں گے. لیکن جنہیں عمل و کامیابی کا یقین ہوگا وہ ان اسباب سے اپنے عملوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ دعوت تو ایمان اور اعمال صالحہ کی حقیقت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے. بس فرماتے تھے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو بصفت تبلیغ کرو. جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کو بصفت تبلیغ کرو, یعنی جتنی دوسروں کو اس چیز کی دعوت دی جائے گی وہ چیز اتنی اپنے اندر آئے گی. رہا ماحول کا قائم ہو جانا. یہ تو صحابہ اکرام کے زمانے میں صبح سے شام تک کی کارگزاری ہوتی تھی کہ زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر دعوت دی, صبح سے دعوت دینی شروع کی, اسلام غیر اسلام میں داخل ہوئے, اسلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے کلمہ سکھلایا جاتا تھا. پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز جو سکھلاتے وہ نماز سکھلاتے. شام تک مسجد بن گئی, جماعت سے نماز ہونے لگی, اذانیں ہونے لگی. یہ ایک دن کی کارگزاری ہے, صبح سے شام تک کی کارگزاری. اس لیے عرض یہ ہے کہ دعوت سے نمازوں کا ماحول قائم ہو جانا, یا بے نمازی تھا نمازی ہو گیا, یہ تو اس کام کا سب سے پہلے دن کا نتیجہ ہے. پہلے دن کا نتیجہ ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے براہ راست استفادے کے اسباب یقینی بن جائیں, اور جتنے احکامات کے علاوہ اسباب ہیں کہ یہ سارے اسباب غیر یقینی ہو جائیں. یہ اصل مقصود ہے. لیکن میرے دوستو عزیزو کو یقین والی چیز کو بنایا جاتا ہے, غیر یقینی چیز کو بگاڑا جاتا ہے. یقینی چیز کو بنایا جاتا ہے, غیر یقینی چیز کو بگاڑا جاتا ہے, غیر یقینی چیز کو چھوڑا جاتا ہے, یقینی چیز کو حاصل کیا جاتا ہے. انسان کی فطرت ہے. ہم نماز کو بگاڑ کر, کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اسباب بنا کر پیش کرو پھر دعائیں مانگو. اپنی دعاؤں سے نہیں ہوتا تو بزرگوں سے دعائیں کرواؤ. میں نے زمین بنا لی ہے, بارش کی دعا کر دو. میں نے زمین بنا لی ہے, بارش کی دعا کر دیجئے. بھائی جب تم نے زمین بنائی ہے تو بارش کی دعاؤں سے بارش کیسے ہو جائے گی؟ تم نے تو زمین بنائی ہے نا, بارش لینے کا تو کوئی عمل نہیں بنایا. اگر صحابی کی طرح بارش لینے کے لیے عمل بنا لیتا تو اس وقت جب تک آسمان پر پرندے کے پر کے برابر بادل نظر نہ آ جاتا اس وقت تک تو نماز میں لگا رہتا, اس وقت نماز میں لگا رہتا. میرے دوستو بزرگو عزیزو, اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, احملوا حوائجکم علی المکتوبہ, اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو. کہ بھائی کیا بات ہے, ایک حاجت پیش آئی ہے, کب پوری کرو گے؟ کہ میں ظہر کی نماز میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, ظہر کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگوں گا, کیونکہ فرائض کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرائض کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تو اسباب بنا کر پیش کر رہا ہے, پھر کہتا ہے کہ دعا کرو جی بارش ہو جائے. اس نے تو ٹریکٹر لیا لون پر, ٹریکٹر لیا ہے لون پر, زمین لی ہے سود پر. آگے جب کام نہ بنا تو اب دعاؤں کا راستہ اختیار کیا. میرے محترم دوست بزرگو, اللہ کے سامنے اسباب نہیں بنا کر پیش کیے جاتے, اللہ کے سامنے تو عمل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. صدر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چٹانوں کو سرکاتے ہیں اور بڑی بڑی تنگیوں سے امت کو نکالتے ہیں. وہ تین آدمی جو غار کے اندر پھنسے تھے اور چٹان نے آ کر راستہ بند کر دیا تھا, ان میں سے ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا, ان میں سے ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا. لیکن جب تک اس اندر غار کے اندر پھنسے ہوئے پورے مجموعے نے اپنا عمل پیش نہیں کر دیا, اس وقت تک ایک کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا. یہ نہیں ہوا کہ جس نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کہ ان سے پہلے اپنے غلام کو اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا, کہ اس کے عمل پر اس کے نکلنے کا راستہ بن جاتا. ایک آدمی آ جائے پھر دوسرا اپنا عمل پیش کرے کہ میں نے ایک ملازم کی تنخواہ میرے پاس رہ گئی تھی اس سے جتنا مال بنا میں نے سارا کا سارا اس کو دے دیا, اس نے عمل پیش کیا کہ اس کے لیے راستہ ہو جاتا یہ نکل جاتا پھر دوسرا. نہیں, ایسا نہیں ہوا, بلکہ ان تینوں میں سے ایک کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا جب تک معاملات, اخلاق اور معاشرہ ان تینوں لائنوں کا دین مکمل نہیں ہو گیا. تینوں لائنوں کا دین مکمل نہیں ہو گیا جب تک یہ کہ اگر معاشرہ خراب ہے تو باوجود نمازوں کے, باوجود ذکر و تلاوت کے, باوجود عبادت کے اور دعاؤں کے اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے نہیں ہوں گے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کامیابی پورے دین پر ہے. اللہ کی طرف سے کامیابی پورے دین پر ہے, دوسری دین پر نہیں ہے. میرے محترم دوست و بزرگو, اس لیے نماز, اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز اہم عبادت ہے, لیکن نماز اس نماز عبادت نہیں ہے. نماز اہم عبادات ہے, صرف نماز پورا دین نہیں ہے. پورا دین نماز نہیں ہے, اس نے تو نماز کی, اس نے تو عمل کی بنیاد کو بھی بگاڑ کر پیش کیا, کیونکہ یقین اسباب کا ہے, عمل بگڑے گا. یقین عمل سے ہوتا تو اسباب بگڑتے رہتے, یہ عمل بنا کر پیش کرتا. اس طرح ان تینوں نے غار میں عمل کو بنا کر پیش کیا, اللہ رب العزت نے شیطان کو وہاں سے ہٹا دیا, ان کے ایک ایک کے نکلنے کا راستہ بن گیا. امت میں جب تک معاملات, اخلاق اور معاشرہ, یہ امت کے اندر یہ پورا دین نہیں آئے گا, اس وقت تک امت جتنی چٹانوں کے نیچے دبی ہوئی ہے اور جتنے باطل کے ماتحتی میں دبی ہوئی ہے, یہ امت ان ذلتوں سے اور امت ان قرضوں سے اور امت ان مقدمات سے اور امت ان پریشانیوں سے نکل نہیں سکتی. اس لیے میرے محترم دوست بزرگو, یقین کے راستے سے پورا دین آئے گا. پھر اللہ رب العزت جتنے احکامات دیے ہیں, ہر حکم سے کامیابیاں لے گا. اللہ رب العزت کے وعدے یقین والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں. اب نماز کو یقین میں لاؤ, نماز کا عمل میں آ جانا, یہ تو نماز کا ابتدائی درجہ ہے کہ نماز عمل میں آ گئی. ابھی تک تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا. نماز عمل میں آئی تھی, نماز عمل میں آ گئی, اسلام میں حصہ پڑ گیا. اسے تاجر اپنا حصہ ڈالا, ایک آدمی نے شراکت میں حصہ ڈال لیا کہ ابھی تو آپ کے 50 پیسے اس میں پڑے ہیں, اگر محنت کریں گے تو آپ اس میں ترقی کریں گے. میرے بزرگ دوستو, نماز ابھی تو اسلام میں حصہ پڑا ہے, کیونکہ جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جاتے جاتے فرما گئے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ کہ صرف نماز ہے. اگر نماز نہیں ہے زندگی میں تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے نماز شروع کر دی ہے کہ اس کا اسلام میں حصہ پڑ گیا. اب یہ جتنا عمل کو بنا کر پیش کرے گا, جتنا عمل کو بنا کر پیش کرے گا, یقین کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے وعدے کو پورا کریں گے. ایاک نعبد ویاک نستعین, کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اے اللہ تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب عبادت, کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت کے سارے احکامات کو پورا کرنا عبادت ہے. دس چیزیں عبادت ہیں، اس میں نماز اور روزہ، حج و زکات، ذکر و تلاوت، دعوت کی محنت اور تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق، سنتوں کا اہتمام، کہ یہ تمام چیزیں مل کر عبادت بنیں گی. عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے، بلکہ ان تمام چیزوں کا نام عبادت ہے. یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکامات کا پابند ہو کر چلنا، اس کا نام عبادت ہے. خیر، عبادت میں صفت احسان مطلوب ہے، کہ کیا ہے صفت احسان؟ صفت احسان یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ صفت احسان عبادت میں مطلوب ہے، صرف نماز میں نہیں، مطلوب ہے، عبادت میں مطلوب ہے. یہ نہیں فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، بلکہ یہ فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ عبادت اس طرح کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور عبادت بقول امام غزالی رحمہ اللہ کے، کہ عبادت یہ 10 چیزیں ہیں. اب زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کو دیکھتا ہوا چل، نماز اس طرح پڑھ کے اللہ کو دیکھ رہا ہو، روزہ اس طرح رکھ کے اللہ کو دیکھ رہا ہو، حج اس طرح کر کے اللہ کو دیکھ رہا ہو، زکات اس طرح دے کے اللہ کو دیکھ رہا ہو، روزہ حج اس طرح کر کے اللہ کو دیکھ رہا ہو، ذکر و تلاوت اس طرح کر کے اللہ کو دیکھ رہا ہو. کیونکہ صفت احسان یعنی فرمایا ان تصلی کاننا کا ترا، فرمایا ان تعبد اللہ کاننا کا ترا، کہ عبادت اس طرح کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو. تو جتنی چیزیں عبادت ہیں ان سب میں صفت احسان مطلوب ہے. جتنی چیزیں عبادت ہیں سب میں صفت احسان مطلوب ہے. اللہ رب العزت کی ذات عالی سے براہ راست استفادے کے لیے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین حاصل کرنا شرط ہے. اب یہ اس یقین پر عمل کو بناوے گا، اگر یقین نہیں ہے تو عمل بگاڑے گا. کیا عمل بگڑے گا؟ کہ کیوں بگڑتے ہیں عمل؟ کہ اعمال بگڑتے ہیں اسباب کے یقین کی وجہ سے. میرے محترم دوست بزرگو، جب یقین بنے گا تب عمل بنے گا. پھر اس عمل کو علم پر پورا لاؤ، کہ علم پر عمل پورا کیسے آئے گا؟ کہ علم پر عمل پورا جب آئے گا، جب اس یہ علم کی حقیقت کو حاصل کرے. علم کسے کہتے ہیں میرے محترم دوست بزرگو؟ اس زمانے میں تو علم کے متعلق اتنی غلط فہمی ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ حاصل کر رہا ہوں وہ علم ہے، ڈاکٹری کا علم، سائنس کا علم، انجینئرنگ کا علم، جو بھی علم حاصل کرو سارے علوم ہیں. اتنی بڑی غلط فہمی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے علوم ہیں، ایک دین کا بھی علم ہے. میرے محترم بزرگ و دوستو، علم وہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، وہ علم ہے. اور جو کچھ اس کے سوا ہے، خدا کی قسم، وہ سارا کا سارا جہل ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں قبر کے تین سوالات، سے متعلق جو کچھ ہے وہ علم ہے. قبر کے تین سوالات کہ قبر میں تین سوالات کیے جائیں گے، ان تین سوالات سے متعلق جو کچھ ہے وہ علم ہے، من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، اللہ کو جاننا، اللہ کے احکامات کو جاننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جاننا، اس کا نام علم ہے. باقی جو اس کے سوا ہے اس کو چاہے فن کہہ لو، چاہے اس کو جہل کہہ لو، چاہے اس کو ضرورت کہہ لو. اور بلکہ یہاں تک عرض کر دوں کہ اگر یہ سارے فنون حاصل ہوئے ہیں تو اللہ کا ان فنون کے ساتھ خدا کی قسم کوئی وعدہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں اللہ کس کے ساتھ. جس علم کو آج یہ کہہ دیا جاوے کل والا غلط کہہ رہے تھے آج کا صحیح ہے، آج والے یوں کہہ دیں کہ کل کا غلط تھا آج کا صحیح ہے، مستقبل والے یوں کہہ دیں کہ ماضی والوں نے غلط سوچا تھا ہم صحیح کہہ رہے ہیں، بتاؤ میرے دوست بزرگوں، اس کو کون عقل مند علم کہے گا؟ علم ہے جميع ما جاء به النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تحقیق میں لگنا، اس کی تحقیق میں لگنا علم میں لگنا ہے. ایک سفر میں ایک ملک میں وہاں ہمارے ایک عزیز رہتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں حدیث سنائی، وہ وہاں ڈاکٹری پڑھتے تھے، انہوں نے ہمیں حدیث سنائی کہ جو آدمی علم کے حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کریں گے. یہ حدیث انہوں نے ہمیں سنائی، ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، یہی بات ہے. تو میں نے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں ڈاکٹری پڑھ رہا ہوں. میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس سے میرا جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے، کیونکہ میں بھی ایک علم حاصل کر رہا ہوں. لیکن اللہ نے خیر کے ارادے کیا تھا اس کے ساتھ، اچھا بھلا آدمی تھا. جب میں نے اس کے سامنے وضاحت کی تو وہ زار و قطار رونے لگا، کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو اب تک اسے علم سمجھتا رہا، میں تو اب تک اسے علم سمجھتا رہا. یہ علم ہے. میں تو اب تک اسے علم سمجھتا رہا. تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں آج سے چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں، چھوڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ضرورت سمجھ کے حاصل کرو، لیکن اسے علم نہ یقین کرنا. اور جتنے اللہ کے وعدے علم کے ساتھ ہیں اس میں سے ایک وعدے کو بھی اپنے اس فن کے ساتھ نہ جوڑنا. یہ نہ کہنا کہ یہ علم ہے، اور یہ نہ کہنا کہ اللہ کے اس سے وعدے پورے ہوں گے. تو وہ تیار کہ میں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں، چھوڑنا نہیں، یہ ضرورت ہے، اسے پورا کر لو، اس کام کے لیے آئے اسے پورا کر لو. لیکن کبھی یہ دل میں شبہ بھی مت لانا اس بات کا کہ یہ علم ہے اور اللہ کے وعدے اور بشارتیں وہ اس کے ساتھ ہیں. میں نے کہا یہ ہرگز نہیں ہے. تو ابھی تو امت کو یہ نہیں معلوم کہ علم کہتے کسے ہیں، اور پھر یہ نہیں معلوم کہ ذکر کسے کہتے ہیں. میرے محترم دوست بزرگو، علم کہتے ہیں، علم اور ذکر کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کے احکامات کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا، اللہ کے، اللہ تو عالم اللہ کہہ رہے ہیں یقین والوں کو، اللہ تعالی عالم کہہ رہے ہیں یقین والوں کو، جاننے والوں کو نہیں.
کتاب یاد ہو گئی، عالم ہو گیا؟ نہیں میرے بزرگو، دوستو عزیزو، دین کی معلومات تو غیروں کو بھی ہو سکتی ہے، بلکہ مجھے تو مجھے بتایا ابھی ہمارے ایک ساتھی نے، ابھی سفر سے پہلے ہمارے ایک ساتھی نے بتلایا کہ اس کے گھر کے برابر میں ایک غیر مسلم کا مکان ہے، اس غیر مسلم کی لڑکی نے بہشتی زیور پورا یاد کیا ہوا ہے، بلکہ بہت سے مسائل اس کے حفظ یاد ہیں، غیر مسلم لڑکی ہے، اس نے بہشتی زیور پورا پڑھا۔